आपका सुदूर हुआ है, बाद जैसे कलिमात जाहिर हो गए हैं जिसके तावील की जरूरत पेश आती है, लेकिन नजर कश्फ से जब देखा जाता है तो बारगाह अक़दस के मुकर्रबीन में नजर आते हैं। वल्लाहु तआला आलम। وبل اسناد علم سنف رضي الله تبارك وتعالى قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير بن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يوم الا ان يكون رجل كان يصوم صوم فليصوم ذلك اليوم لا يتقدمن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدم سے منع کیا ہے اس لیے تاکہ آدمی جو ہے افطار کے ذریعے رمضان کے لیے قوت حاصل کرے اور تاکہ فرض نفل میں اختلاف نہ ہو۔ نیز یہ بھی کتاب کا طریقہ تھا کہ وہ فرائض روزوں کے ساتھ جو ہے دوسرے روزے اپنی طرف سے مخلوط کر لیا کرتے تھے تو ان سے اجتناب کیا جائے۔ واللہ اعلم۔ اللہ یقون رجن کان یسوم سوموں پر یسوم ذالک الیوم، یعنی اگر سو میں عادت ہو تو اس میں کوئی مضائقہ کی بات نہیں ہے۔ اور بھی اتنا دن مصنف رضی اللہ تبارک و تعالی قال باب قول اللہ تعالی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے یہ آیت شریفہ یہاں پر جو ذکر فرمائی ہے اس لیے کہ اس کا تعلق جو ہے رمضان شریف کے روزے سے اور رات کے سحور سے ہے۔ یہاں امام بخاری بالقصد جو بالذات سحور کی مشروعیت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اور اس کا ثبوت طلوع شروع سے ہوتا ہے، نیز اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ ابتدا کے اندر کیا صورت حال تھی۔ وبل اسناد المصنف رضی اللہ تبارک وتعالیٰ قال حدثنا عبد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي صالح عن البراء قال كان اصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اذا كان بدر صائم فحضر الافطار فنام قبل ان يفطر لم ياكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وان قيس بن سلمة الانصاري كان صائما فلما حضر الافطار اتى امراته فقال لها عندك طعام؟ قالت لا ولكن انطلق واطلب لك مكان يومه يعمل فغلبته عينه فجاءت امراته فلما راته قالت خيبة لك، فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأردت هذه الآية وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا به فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر۔ عن البراء قال كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اذا كان رجل صائم فحضر الافطار فنام قبل الافطار۔ حضرت براء فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی آدمی روزے دار ہوتا اور افطار کا وقت آ جاتا اور سو جاتا افطار کرنے سے پہلے تو پھر پوری رات اور پورے دن نہیں کھایا کرتا تھا یہاں تک کہ شام آ جائے۔ اس روایت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ منع من العقل مقید بالنوم تھا۔ اگر کوئی آدمی افطار سے پہلے سو گیا تو اب اس کو کھانے کی اجازت نہیں، لیکن ابو داؤد شریف میں حضرت ابن عباس کی روایت کے اندر یہ تصریح ہے کہ منع مقید بصلاۃ العتمہ تھا، عشاء تک کھانے کی اجازت تھی اور اس کے بعد پھر کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ ان دونوں روایتوں میں جمع کی صورت یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اصل میں تو منع مقید بصلاۃ العتمہ تھا، اور چونکہ عام طور سے عشاء کی نماز کے بعد لوگ سو جایا کرتے ہیں اس لیے برا کی روایت میں نوم کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سمجھیے کہ جیسے کھانے پینے کا حکم ہے اسی طرح سے جمع کا بھی حکم تھا، چنانچہ بخاری شریف کتاب التفسیر میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی حدیث کے اندر آ رہا ہے کہ جب رمضان شریف کا روزہ نازل ہوا تو صحابہ کرام اپنی عورتوں کے قریب نہیں جایا کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ اپنے نفسوں کے اندر خیانت کرتے تھے۔ حق تعالی شانہ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی علم اللہ انکم کنتم تختا تستعنون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. جن لوگوں سے خیانت کا صدور نقل کیا گیا یعنی رات میں اپنی بیویوں کا قربان نقل کیا گیا ان میں حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بھی ہیں. تمام روایات کے ملانے سے یہ بات نکلتی ہے کہ جب ابتدان رمضان کا روزہ فرض ہوا ہے تو رات میں لوگ اپنے بیویوں کے قریب نہیں جایا کرتے تھے اور اسی طرح سے سونے سے پہلے پہلے تو کھا لیتے تھے, اس کے بعد اگر کوئی کھانا چاہے تو اس کی گنجائش نہیں تھی. لیکن اللہ تعالی شانہ نے اس امت پر کرم فرمایا کہ پھر رات میں قربان کی اجازت بھی دے دی گئی تا آن کی تبین ہو, طلوع فجر ہو اور کھانے پینے کی بھی اجازت دے دی گئی. وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ سِرْمَةَ الْأَنْصَارِ قَيْسَ بْنِ سِرْمَةَ, اسی طرح اس روایت میں واقع ہوا ہے. ابو القاسم سہیلی داؤدی وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ مقلوب ہے, صحیح ابو قیس سرمہ ابن ابی انس ہے. یہ بیچارے صحابی تھے, روزے سے تھے, دن میں کام کاج مشغول تھے, افطار کے وقت بیوی کے پاس آئے, پوچھا کچھ کھانے کو ہے, کہنے لگے اس وقت تو ہے نہیں, جا رہی ہوں تلاش کر لوں کہیں مل جائے. بیچارے تھکے ہوئے تھے, ذرا سے کمر لگائی سو گئے. بیوی آئیں جب دیکھا کہ سو رہے ہیں, کہنے لگے تیرا ناس ہو, یہ کیا کیا, ابھی دن کا آدھا ہی ہوا تھا کہ غشی تاری ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا, اس وقت یہ آیت نازل ہوئی, احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن الی آخرہ. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اس پر بہت زیادہ خوش ہوئے. باب قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل. في البراءة من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. هذا الامام البخاري رحمه الله عليه ترجمة الباب. اگلے سرور کا آخری وقت بیان کرنا چاہتے ہیں. جیسے باب گزشتہ میں جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتلایا تھا کہ پہلے جو ہے سحور کا کھانا ممنوع تھا, اس کے بعد اجازت ہو گئی, تو اب اس ترجمے سے یہ بتلا رہے ہیں کہ کب تک کھانے کی اجازت ہے. براء, حضرت براء کی جس حدیث کی طرف مصنف نے اشارہ کیا ہے وہ باب گزشتہ میں موصولا گزر چکی ہے. اور یہ قال حدثنا حجاج بن محل قال حدثنا قال اخبرنا مكان بن عبد الله بن الشافعي عن ابي بن حاتم قال لما نزل لا تجعل لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود يعني كلا عقال اسود ولا عقال ابيض فجعلتهما تحت رسالتي فجعلت انظر الى في الليل فلا استبين لي فغدوت الى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قال انما ذلك سواد الليل وبياض النهار. لما نظر حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود امرت الى عقال اسود والى عقال ابيض. اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت یہ آیت شریفہ نازل ہوئی ہے, حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان ہو چکے تھے. حالانکہ آیت شریفہ کا نزول تو بالکل ابتدا ہے ہجرت کے اندر ہوا ہے, جب روزہ فرض ہوا ہے, حضرت عظیم حاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں اختلاف کے بعد کو کہتے ہیں سن نو میں مسلمان ہوئے ہیں, اور ابن اسحاق کہتے ہیں سن دس میں مسلمان ہوئے ہیں. بہرحال ابن عظیم حاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزول آیت کے وقت مدینہ میں موجود ہی نہیں تھے, مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے,
تو اس وقت وہ عقال ابیض و عقال اسود کا فرق کہاں سے کر سکتے ہیں؟ اب یہاں دو صورتیں ہیں، یا تو یہ کہا جائے ممکن ہے کہ یہ آیت متاخر نزول ہو، روزہ تو بالکل ابتدا میں سن دو ہجری میں فرق ہو گیا لیکن آیت شریفہ بالکل آخر میں نازل ہوئی، مگر یہ غلط ہے اور بالکل ہی بعید ہے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ حضرت علی یہ جو فرما رہے ہیں لما نزلت حتی تبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود حمد الی عقال اسود و الی عقال ابیض فجعل سمان تحت وسادتی، کا مطلب یہ ہے کہ جب جو ہے میں جب یہ آیت شریفہ نازل ہو چکی اور پھر اس کے بعد میں مسلمان ہوا اور حاضر خدمت ہوا اور شریعت کے احکام کو سیکھا، تو یہ آیت شریفہ میرے سامنے تلاوت کی گئی، اس وقت میں نے جو ہے ایک سیاہ اور ایک سفید دھاگا لیا اور اپنی تکیے کے نیچے رکھ لیا اور میں دیکھتا رہتا جب تک ان میں امتیاز نہ ہوتا، کھاتا رہتا. وبالاسناد المصنف رضی اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات معلوم ہوئی تو ان سے فرمایا کہ خیط ابیض اور خیط اسود سے مراد سیاہ و سفید دھاگا نہیں، بلکہ اس سے مراد سواد اللیل اور بیاض النہار ہے. خیط ابیض سے مراد صبح صادق ہے اور خیط اسود سے مراد رات ہے. وبالاسناد المصنف رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابن ابي حارث بن ابي هريره عن صالح بن ساجد قال حدثني سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان محمد بن مطرف قال حدثني ابو حارث بن صالح بن ساجد قال انزلت وكل واشرب حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم ينزل من الفجر، فكان رجال اذا اراد الصوم ربط احد في رجله الخيط الابيض والخيط الاسود ولا يزال ياكل حتى يتبين له رؤيتهما، فانزل الله تعالى بعض من الفجر فعلموا انما يعني الليل والنهار. حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث مصنف رحمت اللہ علیہ حسب عادت سند ثانی سے ذکر فرمائی ہے، اور یہی حدیث مصنف رحمت اللہ علیہ نے کتاب تفسیر میں سند ثانی سے روایت فرمائی ہے، اور سند اول نہ تو مصنف رحمت اللہ علیہ نے کہیں ذکر کی اور نہ جو ہے اس کا متن ذکر فرمایا، اور یہ مصنف رحمت اللہ علیہ کے عادات غریبہ میں سے. میں یہ بتلا چکا ہوں کہ جب مصنف تحریر لاتے ہیں تو ہمیشہ سند ثانی کے الفاظ لاتے ہیں اور سند اول کے الفاظ کسی اور جگہ روایت کرتے ہیں. معذور چند ایسی مثالیں ہیں کہ مصنف نے تحریر کی ہے لیکن سند اول کے الفاظ کہیں نہیں ذکر کیے ہیں، انہی مثالوں میں سے ایک مثال یہ بھی ہے. فرماتے ہیں حضرت سعد کہ جب آیت کریمہ قل واشربوا حتی تبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود نازل ہوئی تو من الفجر نازل نہیں ہوا، لہذا بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ خیط ابیض و اسود سے مراد سیاہ و سفید دھاگا ہے، تو وہ ایک سیاہ اور ایک سفید دھاگا اپنے پیروں میں باندھ لیتے تھے اور جب تک جو ہے ان میں امتیاز نہیں ہوتا تو کھاتے پیتے رہتے تھے. حق تعالی شان بعد میں من الفجر نازل فرمایا تب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ خیط ابیض اور خیط اسود سے مراد سیاہ و سفید دھاگا نہیں ہے بلکہ لیل و نہار مراد ہے. اب اور سے جو ہے سنو، یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت سہل کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ من الفجر بعد میں نازل ہوا، اور علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری آیت میں قید من الفجر کے ایک ساتھ نازل ہوئی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مقدم ہے اور حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مؤخر ہے. صورت حال یہ ہوئی کہ ابتدا میں کل وشرب تبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود نازل ہوا تھا. بعض لوگوں نے خیط ابیض و خیط اسود سے یہی دھاگا مراد لے کر کے اپنے پیروں میں باندھ دیا اور جب تک جو ہے دونوں میں فرق ظاہر نہ ہوتا کھاتے پیتے رہتے تھے اور اس کے بعد ظاہر ہو جاتا ہونے لگتا تو چھوڑ دیتے تھے. پھر من الفجر نازل ہوا جس سے انہیں یہ معلوم ہوا کہ خیط ابیض و خیط اسود سے مراد لیل و نہار ہے. اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو اس وقت پوری آیت میں قید کے نازل ہو چکی تھی, اسی لیے حضرت علی نے پوری آیت نقل فرمائی. لیکن اب آگے اشکال یہ ہے کہ جب من الفجر نازل ہو چکا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں اشتباہ لگا اور انہوں نے اقال حبیب اور اقال اسود کو کیوں جو ہے اختیار فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں عرب بہت وسیع ملک ہے اور اس کے اندر مختلف جو ہے زبانیں بولی جاتی ہیں, مختلف اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں. جیسے تمہارے ہندوستان میں بولی تو ہندوستانی زبان جاتی ہے لیکن جو ہے اس کے اصطلاحات الگ الگ ہیں. تو اب بہت ممکن ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبیلہ طی پہ رہنے والے وہاں پر خیط ابیض اور خیط اسود کا اطلاق لیل و نہار کے لیے نہ ہوتا ہو بلکہ دھاگے ہی کے لیے ہوتا ہو, اس لیے وہ یہ سمجھے ہوں کہ من الفجر خیط کا بیان نہیں ہے بلکہ یہ من اجلیہ ہے اور مطلب ہے من اجل الفجر, اس لیے انہیں اشتباہ لگ گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کیا تو آپ نے صورت حال بیان کر دی اور یہ بتلا دیا کہ یہاں خیط ابیض و خیط اسود بیاض اللیل اور سواد النہار کے معنی میں استعمال کیے گئے ہیں. اس کے بعد جو ہے یہ سمجھیے کہ فانزل اللہ بعض من الفجر سے ایک اختلافی اصولی مسئلے پر استدلال کیا گیا ہے اور وہ مسئلہ ہے تاخیر البیان عن وقت الخطاب. حق تعالی شانہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بالکل مجمل حکم نازل فرمائے, لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ عمل کے وقت میں جو مطلوب ہے اس کو واضح فرما دے. تو اب دو چیزیں ہیں, ایک ہے تاخیر البیان عن وقت الخطاب اور دوسری تاخیر البیان عن وقت الحاجت. اجمالی حکم تو مجمل ہے اور اس کی تفصیل اس کا بیان ہے. بیان عند العمل ضروری ہے, اسی لیے فقہا لکھتے ہیں تاخیر بیان عن وقت الحاجت جائز نہیں ہے. البتہ تاخیر بیان عن وقت الخطاب یہ جائز ہے نہیں. آیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل ابتدا میں مجمل حکم نازل کریں اور بعد میں ضرورت کے وقت میں اس کی تفصیل کر دیں, یا ابتدا ہی میں مبین اور واضح کلام نازل کرنا ضروری ہے؟ اس کے اندر اختلاف ہے. ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ تاخیر بیان عن وقت الخطاب جائز ہے, یعنی جس وقت اول اول نزول ہو رہا ہو اس وقت یہ امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ مجمل طور پر نازل فرمائیں اور بعد میں اس کی تفصیل آئے. یہی اکثر شافعیہ اور مالکیہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور حنفیہ رحمہ اللہ کی ایک جماعت کا مسلک ہے. حنابلہ اور مالکیہ اور حنفیہ کی ایک جماعت کی کہتی ہے کہ تاخیر البیان عن وقت الخطاب جائز, اس واسطے کہ ممکن ہے کوئی انسان کلام خداوندی سن کر فوراً جو ہے عمل کر بیٹھے اور وہ منشاء خداوندی کے مطابق نہ ہو تو غلطی میں پڑ جائے گا. لہذا تعالی شانہ ایسا کلام نازل نہیں فرمائیں گے جس کے اندر اجمال ہو اور مخاطب عمل کرنے کے اندر غلطی میں پڑ جائے، بلکہ واضح کلام نازل فرمائیں گے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تاخیر البیان یعنی وقت الخطاب جائز ہے، وہ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں اللہ کی مراد خیرت ابیض اور خیرت اسود سے ثواب اللیل والنہار تھی، لیکن اللہ جلال و اکرام نے اس کا بیان من الفجر فوری نازل نہیں کیا، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے اس کو اپنے ظاہر پر رکھ لیا. اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ تاخیر البیان عن وقت الخطاب جائز نہیں ہے، وہ اس استدلال کے دو جواب دیتے ہیں. امام طحاوی اور امام داؤدی مالکی فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ من باب النص ہے، ابتدا کے اندر تو آیت شریفہ اپنے ظاہر پر محمول تھی، اور خیتین سے جو مراد ہے علی الظاہر وہی مقصود تھا، اس کے بعد من الفجر کے ساتھ اس کو مقید کر دیا گیا اور اس میں تبدیلی کر دی گئی، گویا حکم اول منسوخ ہو گیا. اور قاضی عیاض اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے تاخیر البیان عن وقت الخطاب پر استدلال ہی صحیح نہیں، اس لیے کہ خیط ابیض اور خیط اسود کے استعمال جیسے سیاہ سفید دھاگے پر ہوتا ہے، ایسے ہی سفید صبح اور ظلمت لیل پر بھی ہوتا ہے، اور یہی مراد بھی تھا اور صحابہ نے سمجھا بھی یہی تھا. غلط فہمی دو قسم کے لوگوں کو ہوئی تھی، ایک تو وہ اعراب جو فہم کم رکھتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جن کے علاقے میں یہ لفظ اس معنی کے اندر مستعمل نہیں تھا، جیسے ادیب نے حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وبالاسناد المصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یمنعکم من سحورکم اذان بلال. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ کو ترجمہ بیانایا ہے، لیکن جو روایت مصنف امام نے ذکر کی ہے ترجمے میں، وہ روایت الباب کے اندر موجود نہیں. اصل میں یہ ترجمہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث کا لفظ ہے جو ابواب الاذان میں گزر چکا ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد میرے خیال میں اس ترجمہ الباب سے یہ ہے کہ انقطاع عقل کا تعلق اذان بلال سے نہیں، یعنی اذان اول سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق تو طلوع فجر سے ہے. لہذا اگر مؤذن اذان دے دے اور قبل از وقت دے دے تو محض اس کے اذان دینے کی وجہ سے کھانا پینا موقوف نہیں کیا جائے گا. کھانا پینا موقوف کرنا تو اس وقت ضروری ہے جبکہ طلوع فجر ہو جائے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. ارے یہ تار اس کے گردن کے اوپر سے آ رہا ہے، کسی اور طرف سے ہٹاؤ، کہیں مر گیا تو کیسے کام چلے گا. ہاں واقعی اسے ذرا سا بچوں ہٹا کر کے یہاں اس سال پڑھنے آئے تھے ایک جوان، جہاں تم رہتے ہو اس سے ذرا سے ادھر کو ہٹ کے تار سیدھا کرنے کے لیے اوپر چڑھا تھا، اتفاق سے وہ تار کہیں سے بیچ سے کٹا ہوا تھا، وہ اس کے آگے یہاں لگا، دیر بھی نہیں لگی تھی اسی وقت پر. اب یہ کہیں سے اگر کٹا ہو تو ابھی یہ ختم ہو جائے گا، لینے دینے پڑ جائیں، اس وقت الگ بند ہوگا، جنازے میں جاؤ، میں تو خیر یہیں نماز پڑھ لوں گا، جا نہیں پاؤں گا. رضی اللہ تعالیٰ قال میرے یار تمہارے اس بلد سے ایک فائدہ بھی ہوا ہے، نقصان بھی ہو گیا. اب اس کی روشنی پڑھ کے یہ اندھیرا کر رہی ہے، دیکھو کہاں پہنچ رہا ہے. ऐसा काला सा पड़ गया, इनकी बत्ती जो है ऐसी बुद्धि है रोशनी नहीं दे रही, अभी इस नारे में से निकल गई अल्लाह तबारक व तआला काला یہاں پر دو ترجمے ہیں، ایک تعجیل الصبور اور دوسرے تاخیر الصبور، پہلا ترجمہ ابو ذر کی روایت میں اور یہی مشہور ہے، دوسرا ترجمہ حافظ مغل پایا ابن قلیل حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، لیکن حافظ ابن قلام فرماتے ہیں لم یقع لنا، اس لیے میرے نزدیک تو راج تعجیل الصبور کا ترجمہ ہے، اور حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ترجمہ الباب سے کیا بیان کیا ہے؟ بعض علماء تو فرماتے ہیں امام بخاری یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر سحری ذرا کچھ سویرے کھا لی جائے تو یہ جائز ہے، اور مصنف نے اس کو حضرت زید بن ثابت کے فعل سے ثابت کیا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے گھر سحری کھا کر چلتے تھے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری میں شریک ہو جائیں۔ روایت کے الفاظ ہیں عن سهل بن سعد قال كنت اتسحر في اهلي ثم يكون سرعتي ان ادرك السحور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اور اگر تاخیر السحور ترجمہ ہے تو پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت کیا ہے، اس واسطے کہ حضرت سہل رضی اللہ عنہ سحری کھا کے اپنے ہاں سے چلتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے تھے کہ آپ کی سحری میں تبرک کے طور پر شرکت حاصل کر سکیں، اور وہاں جو شریک ہو جاتے تھے، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سحری تاخیر سے کھاتے ہوں، مگر میرے نزدیک جو ہے یہ تقریر انتہائی بعید ہے۔ اول تو بھائی اس وجہ سے کہ تاخیر کا ترجمہ اگرچہ مغلطایا جیسے شخص نے نقل کیا ہے، لیکن محقق ابن حجر عسقلانی کو روایات بخاری اور اس کے طرق پر مغلطایا کے بنسبت زیادہ عبور ہے، اور وہ اس کے متعلق کہتے ہیں لم یقع لنا، یعنی ہمیں کسی روایت میں علم بخاری کے اندر نہیں پہنچا ہے، اس لیے بظاہر یہ کسی صاحب کی اصلاح ہے۔ اور دوسرے اس وجہ سے بھی کہ روایت کے اندر اگرچہ ثم یکون سرعتی ان ادرک السحور کا لفظ وارد ہوا ہے، مگر یہ صرف کچھ مہنی اور نصفی کی روایت ہے، اور نصفی کی روایت میں دوسری روایت میں واقع ہوا ہے ان ادرک السجود مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی جو ہے بندے کے نزدیک ثواب ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ حدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ماقبل کے اندر ذکر فرمایا ہے، اس کے الفاظ ہیں ان ادرک صلاۃ الفجر مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب المواقیت کے الفاظ کتاب مستخرج للاسماعیلی میں ہے، ان ادرک صلاۃ الصبح، اور اسماعیلی ہی کی ایک روایت میں صلاۃ الغداۃ، لہذا اس صورت کے اندر سہل کا مطلب یہ ہوگا کہ میں سحری کھا کر جلدی سے اس نیت سے چلتا تھا تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر سکوں، تو روایت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز کا ثبوت ہوا، سحری کھانے کا ثبوت نہیں ہوا، لہذا اس سے تاخیر سحور تحقیقی طور پر کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ لا محالہ ترجمہ تعجیل السحور ہی ہوگا۔ اب تعجیل السحور کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو وہ ہے جو میں بیان کر چکا، یعنی یہ بتلانا مقصود ہے کہ سحری میں تعدیل جائز ہے. میرا خیال یہ ہے کہ حضرت امام بخاری نے تعدیل السحور بول کر الاسراع بالقتل مراد لیا، اور بخاری کا مقصد یہ ہے کہ سحری آدمی جلدی جلدی ذرا کھائے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب بالکل آخری وقت میں سحری کھائی جاتی ہے تبھی فکر ہوتا ہے، کہیں وقت نہ نکل جائے، کہیں جماعت نہ چھوٹ جائے، ذرا جلدی جلدی سحری کھا لو. نیز اس میں ایک بات یہ بھی ملحوظ ہوتی ہے کہ تھوڑا کھاتا ہے آدمی، بندوق زیادہ بھرتا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم. وبالاسناد مسلم رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي حارث عن ابي هريره رضي الله عنه عن انصاري بن سعد رضي الله عنه قال كنت اتسحر في ذلك ما يكون في راتب القدر كالسحور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قدر كم بين السحور وصلاه الفجر. حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں سحری اور نماز فجر میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. سحری سے مراد تو ہے انتہاء السحور، اور صلاۃ فجر سے مراد ہے ابتداء الصلاۃ. مطلب یہ ہے کہ سحری کی انتہا اور نماز کی ابتدا میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اذان میں اور سحری کے درمیان 50 آیتوں کے پڑھنے کی مقدار کا فاصلہ ہوتا تھا، تقریباً 4 منٹ. لیکن تو معلوم ہوا کہ سحری کے انتہا اور نماز کے ابتدا میں زیادہ سے زیادہ 5 منٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے. اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ سحری بالکل آخر میں کھائی جائے گی. اسی لیے ہمارے حضرت شیخ دامت برکاتہ فرماتے ہیں امام بخاری نے باب تعدیل السحور سے تو یہ ثابت کیا ہے کہ سحری کی تعدیل جائز ہے، اور اس کو فعل سہل سے ثابت کیا ہے، اور اس ترجمۃ الباب سے تاخیر السحور کا استحباب ثابت فرمایا ہے. حاکذا قال الشعر. میرے نزدیک ترجمے کی غرض تو بس وہی ہے جو ظاہر ترجمہ سے سمجھ میں آتی ہے. پہلے ترجمے سے تو مصنف نے یہ بتلایا ہے کہ سحری کھانے میں ذرا عجلت کی جائے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی بالکل آخری کھانے میں کھائے. وہ بخاری کا مقصد یہ ہے کہ سحری آخر میں کھانی چاہیے، اور جلدی جلدی کھانی چاہیے کہ تھوڑی تھوڑی کھاوے گا. اور اس روایت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتلا دیا کہ سحری اور نماز میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. روایت کے بیان سے معلوم ہے 50 آیت پڑھنے کے بقدر، یعنی زیادہ سے زیادہ 4-5 منٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے. وبی اسناد المصنف رضی اللہ عنہ. اس سے ہو سکتا مصنف نے ان بعض متقشفین پر رد کیا ہو جو بہت ہی احتیاط کرتے ہیں اور 1 گھنٹہ اور 1.5 گھنٹہ پہلے ہی سحری کھا لیتے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ واللہ تعالی عالم. وابي اسناد مسلم رضي الله تبارك وتعالى قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتاده عن سنه بن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه واله وسلم ثم قام الى الصلاه قلت كم كان بين الاذان والسحور قال قدر 50 آية. وابي اسناد مسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه قال باب بركه السحور من غير ايجاب لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واصلوا ولم یذکر السحور. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس ترجمۃ الباب سے جو کہنا چاہتے ہیں وہ ظاہر ہے. خلاصہ یہ ہے کہ سحری کھانا برکت کی چیز، ایک مستحب امر ہے، واجب نہیں ہے. اس مسئلے پر ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع نقل کیا ہے کہ سحری کھانا مندوب ہے، یعنی واجبات میں سے نہیں ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دلیل یہ پیش کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے وصال کیا اور بیچ میں سحور کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ سحور واجب نہیں، ورنہ وصال کے بیچ میں سحور کا تذکرہ تو آتا. علامہ ابوالحسن بن بطال مالکی نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر یہ اعتراض کیا ہے کہ کہ صاحب خود بخاری ہی نے روایت کیا ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم واصل السحر، حضور نے سحر تک وصال کیا ہے، سحر کا وقت وقت سحور ہوتا ہے، نباب کا وصال ہی سحر تک ہوتا تھا، تو معلوم ہو گیا اس کے بعد تو پھر سحری کا وقت تھا، آگے وصال چلتا نہیں تھا، یقیناً آپ نے سحری کھائی، تو وصال والی روایت سے عدم ایجاب سحور پر استدلال کرنا کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ علامہ ناصر الدین ابن المنجد رحمۃ اللہ علیہ نے ابن بطال کے حاشیے پر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مدافعت کی اور فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے عدم مشروعیت سحور ثابت نہیں کی ہے، بلکہ عدم ایجاب سحور ثابت فرمایا ہے، اور اس کو وصال سے مصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں اخذ فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو وصال سے منع کیا تھا، اور یہ ممانعات تحریمی نہیں تھی بلکہ ممانعات ارشادی اور شفقت کی ممانعات تھی، اگر آپ علاوہ تحریم وصال سے منع کرتے تب تو سحور واجب ہوتا، اور جب آپ نے شفقت کے طور پر وصال سے منع کیا تو معلوم ہوا کہ سحری کھانا جو ہے مندوب ہے، واجب نہیں ہے، کیونکہ اگر سحری کھانا واجب ہوتا تو وصال کی ممانعت تحریمی ہوتی، اس واسطے کہ یہ وصال معنی سحور ہوتا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل میں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو آئندہ بخاری شریف کے اندر بھی آ رہی ہے، ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واصل بهم یوماً ثم یوماً ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالتنقيل لهم حين أبوا أن ينتهوا۔ یہ روایت 263 صفحے پر آ رہی ہے، بخاری کا اس سے استدلال یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل دو دن تک وصال کیا اور بیچ میں کھانا پینا نہیں تھا، اب اگر سحری کھانا واجب ہوتا تو آپ اس واجب کو ترک کر کے وصال کیوں فرماتے، اور جب چاند نظر آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر جو ہے چاند کا ظہور مؤخر ہوتا تو میں اور وصال کرتا، معلوم ہوا کہ سحری کھانا واجبات میں سے نہیں ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس واجب کو ترک کر کے مسلسل وصال نہ فرماتے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم بالمعنی احسن۔ بہرحال بخاری کے استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل دو تین دن وصال فرمایا اور بیچ میں کچھ کھایا پیا تھا نہیں، صحابہ بھی آپ کے ساتھ اس میں شریک تھے، اگر سحری واجب ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وصال کر کے سحری کا ترک کیوں فرماتے جو واجب ہے؟ اور بل اتنا دن مصنف رضی اللہ تبارک تعالیٰ قال حدثنا سب نے اسماعیل قال حدثنا جبیر قال نافذ عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم واصل فواصل الناس فشق علیہم بناہا قال فإنک تواصل قال لست کہیتکم انی اضل اطعم واسقا، میں وقت گزارتا ہوں اس طرح کہ مجھ کو کھانا کھلایا جاتا ہے پانی پلایا جاتا، اس میں اشکال یہ ہے کہ پھر وصال ہی کہاں رہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو اس حدیث کے اندر اختلاف ہے کہ یہ اپنے ظاہر پر محمول ہے یا مجاز پر، اگر یہ جو ہے ظاہر پر محمول ہے تو اشکال ہوتا ہے، لیکن یہ اشکال اس وقت ہوتا جب طعام دنیا اور شراب دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کی جاتی، حالانکہ آخرت کا طعام شراب آپ کی خدمت میں آیا کرتا تھا جو معنوی اور روحانی غذا ہوتی تھی، جو صوم اور وصال کے اندر مؤثر اور اس کو توڑنے والی نہیں ہے، اور اگر اس کو مجاز پر محمول کر لیا جائے تو پھر کوئی اشکال بھی نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کھانے روز کھا کا مطلب یہ ہو کہ مجھ کو بغیر کھائے پیے طاقت حاصل ہوتی ہے جیسے کھانے پینے پر ہوتی ہے، یا مطلب یہ ہو کہ بلا کھائے پیے ہی مجھ کو جو ہے سیرابی اور آسودگی معلوم ہوتی ہے، اور یا اس کا مطلب یہ ہو کہ حق تعالی شانہ کی یاد اور اس کے ساتھ مشغولی اور اس کی دھن میں رہنے کی وجہ سے مجھ پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جیسے کھانے اور پینے والے کو حاصل ہوتی ہے، یعنی جیسے کھانے پینے والا شخص کھا پی کر کے سیراب اور آسودہ ہوتا ہے، ایسے ہی میں اللہ کی یاد اور اس کی دھن میں اور اس کے دھیان میں اور اس کے ذکر کے اندر مشغول ہوتا ہوں اور اس سے لذت پاتا ہوں، مزہ حاصل کرتا ہوں۔ لہا حادیث من ذکرہ کا تشغلہا عن الشراب و تلہیہا عن الزادی، یہ فارسی زبان کا شعر ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سحور کے اندر برکت ہے، پہلی برکت تو یہ ہے اس میں اتباع سنت کا ثواب ملتا ہے، دوسری برکت یہ ہے کہ اس سے قوت اور طاقت حاصل ہوتی ہے، تیسری برکت یہ ہے کہ اس وقت اگر کوئی آ گیا اور اس کی توازو کر لی تو خیر میں شرکت ہوتی ہے، اور چوتھی برکت یہ ہے کہ وہ دعا کی اجابت کا وقت ہے، لہذا آدمی جب اٹھتا ہے تو کچھ نہ کچھ اپنے مولا کریم سے روتا دھوتا اور مانگتا اور سوال بھی کرتا ہے۔ وبیک اسناد المصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بعض اذا نوا بالنہار صوما، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمۃ الباب سے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ نیت صوم کے لیے رات کا ہونا ضروری ہے، تبیت ضروری ہے، یا دن کی نیت بھی کافی ہو جائے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوم میں مطلقاً تبیت ضروری ہے، یعنی رات میں نیت کرنا۔ امام شافعی اور امام احمد فرماتے ہیں صوم فرض کے اندر ضروری ہے اور صوم نفل میں ضروری نہیں، پھر اس کے بعد صوم نفل کے اندر دن کی نیت آیا مطلقاً کافی ہے یا قبل زوال اگر ہو سب کافی ہے، دونوں مذہبوں میں دونوں قول ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا راجع مذہب یہ ہے کہ مطلقاً جس وقت بھی نیت کر لی جائے کافی ہو جائے گی، امام شافعی کا راجع مذہب یہ ہے کہ اگر جو ہے زوال سے پہلے نیت ہو تو وہ کافی ہوگی۔ پھر اس میں ایک مسئلہ اور بھی آگے چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ جس آدمی نے دن میں نفلی روزے کی نیت کی ہے، آیا اسے پورے دن کے روزے کا ثواب ملے گا یا جس وقت سے نیت پائی گئی ہے اس وقت سے ثواب ملے گا؟ دونوں ہی قول ملتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صوم معین کے اندر تو اور نفل کے اندر تو دن کی نیت کافی ہے، اور اس کے علاوہ قضاء اور اسی طرح سے کفارہ اور نظر غیر معین میں رات کی نیت ضروری ہے۔ لہذا رمضان شریف میں دن کی نیت کافی ہو جائے گی کیونکہ صوم معین ہو، نظر معین ہو تو دن کی نیت کافی ہو جائے گی، لیکن اگر قضا روزہ ہے کیونکہ وہ معین اس لیے رات سے نیت کرنا پڑے گا، نظر غیر معین ہے اس میں بھی رات سے نیت کرنی پڑے گی، نفل مطلق ہے اس میں جو ہے دن کی نیت کافی ہو جائے گی۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ مطلقاً رات میں نیت ضروری ہے، ان کا استدلال یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا صیام لمن لم یجد صیام من اللیل، رواہ ابو داؤد والنسائی۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نفل فرض میں فرق ہے. یہ کہتے ہیں ایک روایت تو یہ ہے, دوسری روایت یہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور پوچھا عرض کی کہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا انی اذن لصائم رواہ النسائی وغیرہ. اس سے معلوم ہوا کہ دن کی نیت روزے کے لیے, روزے نفلی کے لیے کافی ہے. تو اب پہلی روایت تو فرض پر محمول کی جائے گی اور دوسری روایت نفل پر, اس لیے کہ آپ نے اذن فرمایا جو استقبال کے لیے استعمال ہوتا ہے. حضرات حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں ایک تیسری روایت بھی ہے اور وہ ہے حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا ینادی فی الناس یوم عاشوراء ان من اکل فلیتم ومن لم یاکل فلا یاکل. بعض الفاظ میں من اکل فلیصم بقیۃ یومہ ومن لم یاکل فلیصم.